مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
More than 602,000 people have died globally from COVID-19. There are more than 14.3 million confirmed cases worldwide, with more than 3.7 million in the United States and more than 2 million in Brazil. India has passed the 1 million mark in terms of infections, followed by Russia with over 770,000 cases and South Africa with more than 350,000 cases. The International Monetary Fund has said the world is in the midst of the worst recession since the Great Depression and warned that it could take 2 years for the economic output to return to what it was before the pandemic. And the United Nations has said that up to 265 million people could face starvation by the end of the year because of the impact of COVID-19. Meanwhile, Hong Kong reports a record number of new cases at 100. Hong Kong Chief Executive Carrie Lam Sunday tightened social distancing measures to tackle this sudden surge. Hong Kong was one of the first places struck by the virus when it emerged from central China late last year, but the city had success in tackling the disease, all but ending local transmissions by late June. But Lam said Sunday that more than 500 infections had been confirmed in the last 2 weeks alone, almost a third of the nearly 1,800 cases in Hong Kong since the outbreak started. And sumo wrestling opened to live audiences in Tokyo Sunday, despite a steady rise in coronavirus infections in Japan. This comes a week after Japanese baseball and football opened stadiums to spectators, only 2,500 fans were allowed inside the 11,000 plus seat stadium, unlike in normal times when seats are sold out. This is VOA News. European Union leaders are in a third day of talks in Brussels Sunday to try to agree on a massive coronavirus economic recovery plan and an unprecedented $2 trillion budget. But German Chancellor Angela Merkel warned that the summit of 27 leaders could still end without a deal. Merkel, French President Emmanuel Macron, and the summit host, European Council President Charles Michel, were poised to prepare a new offer to overcome the logjam after the scheduled two-day summit produced no results by late Saturday. Merkel and Macron walked out of the heated talks after the Netherlands Prime Minister Mark Rutte and his allies in the so-called Frugal Five, which are Austria, Finland, Denmark, and Sweden, blocked an earlier proposed deal. The EU executive had proposed $857 billion for the coronavirus recovery fund, partly based on common borrowing in the form of loans and grants, and it would go to the most needy countries. That funding is in addition to the seven-year $1.1 trillion budget that leaders were fighting to approve when COVID-19 first slammed Europe with devastating consequences. Iran has halted the executions of three men who were sentenced to death over anti-government protests last year, according to one of their lawyers, and a request for a retrial has been accepted by the Supreme Court. The decision comes after a hashtag against their execution was used millions of times online. UN experts say the men confessed under torture and were subjected to unfair trials. All three men, who are reported to be in their 20s, were among thousands of protesters across Iran who took to the streets in November against the government's decision to raise the price of petrol. Three were sentenced to death earlier this year, but it was the Supreme Court's decision to uphold the sentence earlier this week that unleashed public anger, with the Persian hashtag #DoNotExecute used 7 million times online. More than 300 protesters were killed and thousands more detained during the authorities' crackdown against November unrest, this according to human rights groups Amnesty International. A volunteer at the St. Peter and St. Paul Cathedral in Nantes, France, has been detained after a fire tore through the building. The man was in charge of locking up the day before the blaze, destroyed stained glass windows and the grand organ inside. Prosecutors said they wanted to clear up inconsistencies in his schedule, but stressed that it would be premature and hasty to think he had a role in the fire. They do believe the fire was an arson. Fire comes over a year after a blaze nearly destroyed Notre Dame Cathedral in Paris. This is VOA News via remote, and I'm Laurel Bowman.
السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ کووڈ 19 نے دنیا بھر میں لوگوں کو جس صورتحال سے دوچار کر دیا ہے وہ ان کی زندگیوں کے لیے ہی خطرناک نہیں ہے بلکہ اس صورتحال نے انہیں بے شمار سماجی، نفسیاتی، معاشی اور ذہنی مسائل میں بھی گرفتار کر دیا ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے ٹیلی سائیکیٹری کا شعبہ نمایاں طور پر سامنے آیا ہے۔ آج ہم آپ کو امریکہ میں کووڈ 19 کے دوران اس شعبے میں ہونے والی پیش رفت پر روشنی ڈالنے کے لیے یہاں موجود ہیں، اور اس بارے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرامنٹو کیلیفورنیا سے ایک ماہر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر جواد عارف، جو سیکرامنٹو کیلیفورنیا کے سٹر سینٹر فار سائیکیٹری کے چیف آف میڈیکل سٹاف ہیں، اور اپنی ان کی کمپنی ہے آئی سائیکیٹری، جس کے ذریعے یہ ٹیلی سائیکیٹری کی سروسز بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ کنیٹیکٹ کے ڈنبری ہاسپٹل اور انسٹیٹیوٹ آف لیونگ ہارٹفورڈ ہاسپٹل کنیٹیکٹ میں ایمرجنسی سیکیٹری کیئر بھی فراہم کر چکے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر جواد عارف صاحب۔ تو بتائیے کہ کیا امریکہ میں جو ذہنی امراض ہیں اس کی تو بات ہم بعد میں کریں گے، پہلے تو جو ذہنی پریشانیاں ہیں وہ کس حد تک بڑھ گئیں، اور وہ کس طرح جو ذہنی پریشانیاں لوگوں کی ہیں وہ ذہنی امراض میں بدل رہی ہیں، اور کس طرح آپ کا شعبہ پھر ان کی مدد کے لیے سامنے آ رہا ہے؟
اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کرنے کا، آپ نے بہت ہی ریلیونٹ سوال کیا ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے نفسیاتی امراض اور جو پیشنٹس ہیں ان کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ کووڈ 19 نے یقیناً ہم سب کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے، ہم سب ایک نئے طریقے سے جینا سیکھ رہے ہیں، اور کووڈ 19 جیسی بیماری میں ہم سب کسی نہ کسی کو جانتے ہیں جو کہ اس بیماری سے گزرا ہے، یا فیس بک کے اوپر ہم سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کسی کی موت کی خبر آتی ہے، یا کبھی کسی کے آئی سی یو میں ہونے کی خبر آتی ہے۔ تو ان تمام حالات میں جبکہ ہم ایک نئے طریقے سے جینا سیکھ رہے ہیں اور ہر طرف سے ایک بری خبر آ رہی ہے، چاہے کوئی ہمارا جاننے والا دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہو، وہ اسی بے یقینی کی کیفیت سے دو چار ہے جس سے کہ ہم گزر رہے ہیں۔ تو انزائٹی اور ڈپریشن اور دوسرے جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ یقیناً بڑھ گئے ہیں۔ اچھا، اس کووڈ 19 نے ایک چیز جو کہ بہت بڑی حد تک متاثر کی ہے کہ جو ہماری موومنٹ تھی، جتنا آسانی سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے تھے، اور گروسری شاپنگ کے لیے، یا اپنے رشتے داروں سے، یا عزیزوں سے، یا دوستوں سے ملنے کے لیے، جن سے کہ ہمیں تھوڑی بہت ڈسٹریکشنز مل جاتی تھیں، اپنی جو دوسری پریشانیوں سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے تھے، وہ ساری ڈسٹریکشنز بھی ہمارے پاس سے کم ہو گئی ہیں، اور ہم مستقل بنیادوں پہ جن پریشانیوں سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں یا دور رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر نہیں پاتے، اور وہ پریشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن کے معاملات جو ہیں وہ ہینڈل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اور خاص طور پر جو سائیکیٹری کا جو پیشنٹس ہوتے تھے وہ تو پہلے بھی بہت اوائڈ کرتے تھے ہاسپٹلس میں جانے میں، ڈاکٹر سے رابطہ کرنے میں، اور اب وہ سارے جو مریض ہیں نفسیاتی اور ذہنی پریشانیوں کو لے کر گھروں میں ہی بیٹھے ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ جو ٹیلی سائیکیٹری کا شعبہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے؟ تو کس طرح سامنے آ رہا ہے، اور لوگ کس طرح واقعی اب جانے لگے ہیں ان پلیٹ فارمز پر جو کہ ان کو نفسیاتی مدد فراہم کر رہے ہیں آن لائن؟
کووڈ 19 سے پہلے کافی ہیزیٹیشن تھی مریضوں کو ٹیلی سائیکیٹری استعمال کرنے کے لیے۔ کووڈ 19 نے بہرحال ایک یہ بہت بڑی تبدیلی لے کے آئی ہے کہ جس نہج پہ ہم نے پہنچنا تھا، آج سے 4 سال کے بعد ٹیلی سائیکیٹری کی فیلڈ میں ہم، اس پہ چند مہینوں میں وہ فاصلہ ہم نے کور کر لیا ہے۔ اس وقت لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے وہ جب ایک ڈاکٹر کے آفس میں آتے ہیں تو انہیں یقیناً دوسرے تمام بیمار لوگوں کے ساتھ ایک کمرے میں ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑتا ہے. اس سے پہلے ان کو گاڑی چلا کے ڈاکٹر کے آفس تک پہنچنا پڑتا ہے, اس سے پہلے ان کو گھر سے نکلنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, یا پھر اگر وہ دفتر میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سے انہیں اپنے آدھا دن جو ہے وہ چھٹی لینی پڑتی ہے. تو ٹیلی سائیکیٹری نے آپ یہ سمجھیں کہ ایک اپوائنٹمنٹ پہ اگر 1.5 سے 2 گھنٹے خرچ ہوتے تھے صرف اس اپوائنٹمنٹ تک پہنچنے کے لیے, اس ٹائم کو ٹیلی سائیکیٹری نے ختم کر دیا ہے. COVID-19 کی وجہ سے یقیناً لوگ گھروں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, لوگوں کو اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے گھر میں رہتے ہوئے. ٹیلی سائیکیٹری اس میں ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر بھر کے آئی ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تمام اپنی ذمہ داریوں کو کی ٹیک کیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سائیکیٹری کا سیشن 20-25 منٹ کا وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے آفس کے اندر بیٹھ کے اپنے ٹیلی فون کی اسکرین پہ یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ اپنے سائیکائٹرسٹ سے یا تھراپسٹ سے ملاقات کر سکتے ہیں. اور کیونکہ ٹیلی سائیکائٹری کے ساتھ ساتھ ای پرسکرپشنز اور باقی دوسری سہولیات بھی میسر ہیں, تو وہیں سے بات چیت کے دوران جو ہے پرسکرپشن فارمیسی کی طرف چلی جاتی ہے, اور ان کو صرف ایک بڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کہ انہیں فارمیسی تک جانا ہوتا ہے اور دوائی کو پک کرنا ہوتا ہے. تو ٹیلی سائیکائٹری نے یقیناً ان لوگوں کی زندگی بہت آسان بنا دی ہے. ایک چیز اور جو کہ ٹیلی سائیکائٹری نے پرووائڈ کی ہے وہ یہ کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نفسیاتی امراض کے ساتھ ایک بڑا اسٹگما اٹیچڈ ہے. ہم اپنے بہن بھائی عزیز یا دوست کو یہ تو بتا سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ مجھے بلڈ پریشر ہے کا مرض ہے یا مجھے ڈائبٹیز کا مرض ہے, مگر اگر ہم میں سے کسی کو ڈپریشن, انزائٹی یا بائی پولر یا کسی بھی قسم کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کو ہم اپنے بہت ہی قریبی لوگوں کو یہ بتانے سے گریز کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف کہ اپنے قریبی لوگوں کو نہیں بتا سکتے, ہم اس کے لیے جو ہیلپ سیک کرنی ہوتی ہے, جو مدد حاصل کرنی ہوتی ہے کسی پروفیشنل سے, اس کو بھی بہت ڈیلے کرتے ہیں. ٹیلی سائیکائٹری نے یقیناً مریضوں کو یہ سہولت پرووائڈ کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی پرائیویسی کے میں رہتے ہوئے ایک ڈاکٹر سے بات کریں, کیونکہ عموماً اگر آپ کو سائیکائٹری کے کلینک بھی جانا ہوتا ہے تو کئی مریض ہم سے آ کے یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آنے سے پہلے یہ خطرہ لگا ہوتا ہے کہیں کوئی میرا جاننے والا یہاں پہ نہ بیٹھا ہوا ہو, یا میں آپ کے کلینک میں اگر داخل ہو رہا ہوں تو کوئی میرا جاننے والا مجھے نہ دیکھ لے, کیونکہ میرے چند جاننے والے اسی علاقے میں کام کرتے ہیں, تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے اور میں کوئی ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر سکتا ہوں. تو سائیکائٹری کے ساتھ جو ایک نیگیٹو اسٹگما جو یہ اٹیچڈ ہے اس کے سلسلے میں بھی COVID-19 کی وجہ سے جو ٹیلی سائیکائٹری ان پریکٹس آئی ہے اس نے کافی آسانی فراہم کی ہے مریضوں کے لیے.
تو آپ کا اپنی بھی جو کمپنی ہے آئی سائیکائٹری وہ پہلے سے قائم تھی یا آپ نے COVID-19 کے دوران یہ قائم کی؟
آئی سائیکائٹری تقریباً 5 سال سے کام کر رہی ہے, اور اس میں ہم دوسری کمپنیز کا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, مگر ہم ٹیلی سائیکائٹری کی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے. ہم انیشلی شروع کے دنوں میں تو ہم نے ٹیلی سائیکائٹری کی سروسز پرووائڈ کی تھیں ایمرجنسی رومز کے لیے, جو سیکرامنٹو کے ایریا کے اندر جو چند بڑے ایمرجنسی رومز ہیں ان کے اندر ٹیلی سائیکائٹری کی سروس پرووائڈ کی تھی ہم نے, اور اب ہم بنیادی طور پہ صرف اپنے آؤٹ پیشنٹ کلینک کے اندر ٹیلی سائیکائٹری کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں.
تو کیا آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ کیا طریقہ ہوتا ہے, اور زیادہ تر کون کون سے لوگ جو ہیں اس وقت آپ سے رابطہ کر رہے ہیں اور کس قسم کے مسائل وہ پیش کر رہے ہیں؟
اگر امریکہ کے حوالے سے بات کریں تو اس کے اندر ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی انشورنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, مگر اگر میں صرف ٹیلی سائیکائٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دوں تو اس کا سلسلہ بڑا آسان ہوتا ہے. میں اس میں اپنی پریکٹس کی ایگزامپل دے سکوں گا کہ اگر کوئی ہماری پریکٹس کا پیشنٹ ہے और उसने उसकी 2 बजे अपॉइंटमेंट है, तो वो 2 बजे मेरी हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पर एक वेटिंग रूम का टैब है, उस पर वो क्लिक करेंगे। जब वो उस पर क्लिक करेंगे तो उनसे उनका नाम मांगा जाएगा, वो अपना नाम लिख के वहां पे वेट करेंगे। जब वो अपना नाम एंटर कर देंगे तो मुझे एक मैसेज आ जाएगा कि ये जो पेशेंट हैं ये आपके वेटिंग रूम में हैं, और मैं उनके साथ जो है एक वीडियो सेशन फॉरन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, वो घर पे अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या अपने फोन पे, दोनों में से किसी पे भी जो है मुझसे रابطہ कर सकते हैं। उसके अंदर उनको चैट का भी ऑप्शन होता है कि वो अगर बात नहीं कर सकते, कहीं अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और वहां पे उनके लिए बुलंद आवाज में बात करना मुश्किल है, तो वो टाइपिंग के जरिए भी बात कर सकते
तो
हैं।
दिन में आप इस वक्त कितने टेलीसाइकेट्री के जरिए आप कितने पेशेंट्स को डील कर रहे हैं अमेरिका में और सेक्रेमेंटो में खासतौर पर?
सेक्रामेंटो में जो हमारी प्रैक्टिस है, तकरीबन आप ये समझे कि 35 से 40 पेशेंट हम रोजाना देख रहे हैं टेलीसाइकाइट्री की सर्विस के जरिए। इस वक्त हमारे तमाम जितने भी आउट पेशेंट के जो मरीज दफ्तर में आते थे और वन ऑन वन मीटिंग करते थे, वो सारी वन ऑन वन मीटिंग जो है वो टेलीसाइकाइट्री पे ट्रांसफर हो गई है। तो इस वक्त हमारे ऑफिस के अंदर कोई मरीज नहीं आता, जो भी सारी कम्युनिकेशन है वो टेलीफोन पे, फैक्स पे या ईमेल के जरिए होती है।
ठीक, तो क्या सिर्फ
और
सेक्रेमेंटो के लोग ही आपसे रब्ता कर रहे हैं, अमेरिका भर से आपको लोग रब्ता करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर?
टेलीसाइकाइट्री की सर्विस का यही फायदा है कि जिस जिस स्टेट में साइकाइट्रिस्ट का लाइसेंस है वो उन स्टेट्स में प्रैक्टिस कर सकता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास सिर्फ कैलिफोर्निया का लाइसेंस है, तो कैलिफोर्निया में रहने वाला कोई भी मरीज वो हमारी सर्विस से रابطہ कर सकते हैं।
तो डॉक्टर जवाहर साहब, ये बताइए कि अब जबकि कोविड-19 के दौरान टेलीसाइकाइट्री का रुझान बढ़ गया है, उसकी मदद लोग ज़्यादा लेने लगे हैं, क्या कोविड-19 के बाद इसकी अफादियत और इसकी यूटिलिटी और इसके इस्तेमाल में आप समझते हैं कि मज़ीद इजाफा होगा? और अगर होगा तो उसकी क्या वजूहात आपके सामने होंगी?
इसके अंदर ना सिर्फ ये कि लोगों के टाइम की एक बहुत बड़ी सेविंग है, एक कॉस्ट की भी बहुत बड़ी सेविंग है, ना सिर्फ हॉस्पिटल के लिए बल्कि मरीज के एंड से भी अगर देखें, उनको गाड़ी चला के क्लिनिक तक आना नहीं पड़ता या हॉस्पिटल तक जाना नहीं पड़ता, उनके लिए एक गैस की बचत है, उनके टाइम की बचत है, वो अपने घरों के काम या दूसरी जिम्मेदारियां जो है वो साथ साथ अदा करते हुए बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी अपॉइंटमेंट को अटेंड करके वापस अपनी जिम्मेदारियों की तरफ वापस जा सकते हैं। तो यकीन इसका इस्तेमाल कम होने के तो चांसेस नजर नहीं आते, बल्कि बढ़ने के ही नजर आते हैं।
और खास तौर पर आप बता रहे थे कि आईसीयू वार्ड्स में, इमरजेंसी वार्ड्स में खास तौर पर जो नफसियाती मरीज थे उनके लिए बेड्स का एक मसला जो था, वो भी एक टेलीसाइकाइट्री उस मसले को हल करने की एक वजह बन सकती है?
होता यह है कि जब इमरजेंसी रूम के अंदर एक साइकाइट्री का पेशेंट आता है तो उसमें हमेशा हमें जो एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि उसके लिए बेड तलाश करना, क्योंकि अमूमन मेडिसिन के हॉस्पिटल्स के पास साइकाइट्री के यूनिट्स नहीं होते, और अगर यूनिट साइकाइट्री का मौजूद भी हो तो उसके अंदर बेड्स की तादाद बहुत ही कम होती है। आपने अमेरिका के अंदर अमूमन देखा होगा कि मेडिकल या सर्जिकल बिल्डिंग्स जो हैं वो कई मंजिला इमारतें होती हैं, और साइकाइट्री का हॉस्पिटल आपको शाजो नादर ही नजर आते हैं। तो हर स्टेट के अंदर साइकाइट्री की जो बेड एलोकेशन है वो बहुत ही महदूद है। तो उसमें हमें हमेशा ये मसला आता था कि पेशेंट को किस अस्पताल में और कहाँ पे भेजा जाए। मिसाल के तौर पे मैं सैक्रामेंटो में काम करता हूँ और यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसमें हमारे पास यहाँ से 3 घंटे 4 घंटे दूर के इमरजेंसी रूम से भी पेशेंट आए होते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास अपने करीब के इलाके में साइकाइट्री के बेड्स अवेलेबल नहीं होते। पहली साइकाइट्री इमरजेंसी रूम के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके अंदर जो सबसे अहम चीज है वो ये कि एक तो साइकाइट्रिस्ट की फॉरन अवेलेबिलिटी हो जाती है, एक स्क्रीन पे आके वो पेशेंट को एवेलुएट कर सकता है नर्सिंग स्टाफ और दूसरी रिसोर्सेज की मदद से, और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो वही इमरजेंसी रूम के अंदर स्टार्ट हो जाती है। और कई केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि जिस मरीज को हम समझ रहे होते हैं कि शुरू में कि इनको अस्पताल के बेड की जरूरत पड़ेगी और एडमिट करना पड़ेगा कई दिन के लिए, उनको इमरजेंसी रूम के अहाते में रहते हुए ही उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है, और वो चंद घंटे या एक दिन के बाद जो है वो स्टेज पर आ जाते हैं कि हम उनको घर वापस भेज देते हैं आउट पेशेंट की अपॉइंटमेंट के साथ। इसमें कॉस्ट सेविंग भी होती है, ना सिर्फ हॉस्पिटल के एंड पे कि उनको पेशेंट को अस्पताल के अंदर नहीं भेजना पड़ता, बल्कि मरीज के एंड पे भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग होती है कि उनको अस्पताल के किसी बड़े बिल का खर्चा नहीं रहता, और जो ट्रीटमेंट आउट पेशेंट लेवल की है वो उनको आउट पेशेंट लेवल पे या इमरजेंसी रूम लेवल पे ही मिलके वो मिल जाती है और वो वापस घर की तरफ चले जाते हैं। तो टेलीसाइकाइट्री यकीनन इमरजेंसी रूम के लिए एक बहुत ही कॉस्ट सेविंग कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस है जो कि अमूमन हॉस्पिटल्स अब यूज कर रहे हैं और आइंदा इसका इस्तेमाल बढ़ेगा।
और इस वजह से भी कि आमतौर पर ये जो माहिर नफ्सियात हैं, ये साइकेट्रिस्ट हैं, इनकी तादाद काफ़ी कम होती है दूसरे शोबों के नस्बत। इस शोबे में ज़रा लोग कम कम जाते हैं, तो वो भी कमी जो है एक साइकेट्रिस्ट जो है वो पूरी कर सकता है एक ही टेली साइकेट्री के ज़रिए।
आपने सही असेसमेंट की कि साइकाइट्रिस्ट की जो तादाद है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मेडिसिन या सर्जरी के जो फिजिशियंस हैं। तो उसमें टेलीसाइकाइट्री में एक जो एडवांटेज है कि जरूरी नहीं कि एक इमरजेंसी रूम के अंदर 24 घंटे ही एक साइकाइट्रिस्ट की जरूरत हो, मगर अगर एक इमरजेंसी रूम को कवर करना है तो हॉस्पिटल को अमूमन एक साइकाइट्रिस्ट हर वक्त ऑन कॉल रखना पड़ता है, मगर उसका काम 24 घंटे तो नहीं होता। तो इसमें टेलीसाइकाइट्री जो हेल्प प्रोवाइड करती है कि एक साइकाइट्रिस्ट एक वक्त में बैठ के तकरीबन 6 से 7 हॉस्पिटल्स को कवर कर सकता है।
इस वक्त किस किस्म के मरीज कोविड-19 के दौरान ज्यादा आ रहे हैं?
इमरजेंसी रूम के अंदर अगर हम देखें तो अमूमन जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज ज्यादा होती हैं। वो उनके पास तमाम मसाइल, जब उनके सामने इतने बड़े बड़े मसाइल खड़े होते हैं तो अमूमन डिप्रेशन या एंजाइटी के जो मरीज होते हैं इनके जहन में ख्याल आता है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म ना कर लूं, और घर वाले या खुद मरीज जो है वो इमरजेंसी रूम की तरफ आते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट जल्दी ले सकें। आउट पेशेंट के उस पे लेवल पे जो हमें ज्यादा चीजें देखने को मिल रही हैं उनके एंजाइटी डिप्रेशन यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है, मगर जो सेवेरिटी है वो इमरजेंसी रूम के लेवल ऑफ केयर की नहीं।
तो बेहद शुक्रिया डॉक्टर जवाद आरिफ साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप सेक्रेमेंटो कैलिफोर्निया के सटर सेंटर फॉर साइकेट्री के चीफ ऑफ मेडिकल स्टाफ हैं। आपकी अपनी एक कंपनी है आई साइकेट्री, जिसके जरिए आप टेली साइकेट्री की सर्विसेज भी फराहम कर रहे हैं, और आप कनेटिकट के डेनबरी हॉस्पिटल में और इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग हार्टफोर्ड हॉस्पिटल कनेटिकट में एमरजेंसी साइकेट्रिक केयर भी फराहम कर चुके हैं। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया।
दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/urdubioa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urdubioa पर हमें फॉलो कीजिए।
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकयात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
कोविड-19 ने दुनिया भर के लोगों को जिस कदर जहनी, नफसियाती और माशी मसाइल से दोचार कर दिया है, इसका अंदाजा हमें और आपको सभी को है। और ये सूरत हाल उस वक्त तक खत्म होती दिखाई नहीं देती जब तक इसके लिए कोई महफूज वैक्सीन तैयार होकर सामने नहीं आ जाती। इस वक्त दुनिया भर के मुल्क इस कोशिश में हैं, बल्कि इस दौड़ में हैं कि वो सबसे पहले ये वैक्सीन तैयार कर सकें जो दुनिया को कोरोना वायरस की इस वबा से निजात दिला सके। ये दौड़ किस तरह जारी है, इस बारे में हमारे साथी नफीसा हूद भाई ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो हम इस वक्त आपके लिए पेश कर रहे हैं।
इतलात के मुताबिक तहकीकाती और सनती जाब्तों के शोबों में कई अफराद मसरूफ अमल हैं कि वैक्सीन को बनाने की मुद्दत को घटाकर जल्द एक महफूज और मौसर वैक्सीन तैयार करें। اس موضوع پر سنیے شکاگو میں ہسپتالوں سے منسلک انٹرنل میڈیسن سے وابستہ ڈاکٹر طاہر روہیل اور پاکستان میں فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل میں طب کے شعبے میں مشیر ڈاکٹر مقبول بلوچ سے گفتگو. ڈاکٹر طاہر, آپ سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں امریکہ میں جو ہم نے سنا کہ یہ کمپنی ہے موڈرنا, انہوں نے اب تک کوئی 45 افراد پر یہ ویکسین ٹرائی کیا اور غالباً آگے چل کر اور جولائی میں 27 تاریخ کو بتا رہے ہیں کہ 30,000 افراد پر آزمائیں گے. یہ بتائیے کہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے, یعنی کہ اگر اینٹی باڈیز قائم ہوتی ہیں ان پر, تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟
جی, مڈرنا کا جو ٹرائل ہے وہ این آئی ایچ اور الرجی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے, یو ایس گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے, ان کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. اور یہ کائزر پرمننٹے جو ایک پرائیویٹ کمپنی ہے وہ, اور ایمری یونیورسٹی جو اٹلانٹا میں ہے, جو جہاں سی ڈی سی کا بھی آفس ہے, تو یہ ایک بہت سگنیفیکینٹ ان کی پروگریس ہے. نیو انگلینڈ جرنل میں ان کی ابھی ریسنٹ پبلیکیشن آئی ہے, تو وہ ایم آر این اے 1273 کے نام سے یہ ویکسین جو ہے یہ ڈیولپ ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ 15 15 15 15 کے تین گروپ بنائے, 15 15 کے تین گروپ لوگوں کو, ان کو پھر 25 25 100 اور 250 جو ان کی ڈوز کی کیلکولیشن تھی وہ انہوں نے دی, اور کچھ لوگوں کو انہوں نے 28 دن کے بعد دوسرا انجیکشن بھی دیا. تو ان سارے لوگوں میں جو بلاکنگ اینٹی باڈی ہے, سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایسی اینٹی باڈی جو کہ وائرس کی ریپلیکیشن کو انسانی جسم میں روک دیتی ہے, بلاک کر دیتی ہے, اور اسپائک پروٹین جو کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وائرس کا خنجر ہے جس کے ذریعے سے وہ انسانی جسم کے اندر داخل ہوتا ہے, اس کے خلاف یہ ویکسین ہے. تو اس کے خلاف جو اینٹی باڈی بنی وہ اتنی مقدار میں بنی جیسے کہ جو لوگ ریکور کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاں جو ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ میں. تو اس کا فیز 2 ٹرائل ہوگا اور پھر آگے فیز 3 ہوگا.
ڈاکٹر مقبول بلوچ فاطمہ جناح چیسٹ ہاسپٹل سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر مقبول, آپ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا کہ پاکستان, بھارت, چین, افغانستان, اس خطے میں کیا کوششیں کی گئیں تاکہ کورونا وائرس کے خلاف کوئی ویکسین لایا جائے؟
دیکھیں, ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں اس کے خلاف جو ہے مہم چل رہی ہے, اور ویکسین کو بنانے کے لیے سارے ممالک اپنی کوششیں کر رہی ہیں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان کے جتنے جو تعلقات چائنا کے ساتھ کلوز ہیں, تو چائنیز جو فارما ہیں, اس میں اسپیشلی میں نام لوں گا سائنو فارم ہے, انہوں نے آفر دی تھی کہ جو ہے وہ کلینیکل ٹرائل کنڈکٹ کریں گے. انہوں نے خود پہلے جو ہے ان ایکٹیویٹڈ ویکسین جو ہے وہ ڈیولپ کی تھی. اب جو فیز 3 ٹرائل ہے جو ہیومن پہ اپلائی کرنے کے لیے, اس پہ انہوں نے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد ہے ان کو جو ہے ان سے کولیبوریٹ کر کے ان کو خط لکھا ہے کہ جناب ہم مل کر یہ ٹرائل کر کے ویکسین لانچ کر سکتے ہیں جس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. تو جو ہمارے جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے جو ڈائریکٹر ہے میجر جنرل عامر اکرام, ان کو یہ جو ہے خط بھیجا گیا یا ان کو یہ آفر دی گئی. تو کیونکہ جو ہے کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ایتھیکل کمیٹیز وغیرہ ان کی اپروول لینی ہوتی ہے, تاحال ابھی تک جو ہے ایتھیکل کمیٹی کی اپروول نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر یہ ہو جاتی ہے, یہ جو چائنیز فارما ہے اگر ان کے آفر کو پاکستان سیریس لیتی ہے اور پاکستان کلینیکل ٹرائل میں شامل ہو جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی پروگرس ہے اور ڈیولپمنٹ ہوگی جس سے عوام کو فائدہ ہوگا.
ڈاکٹر طاہر, جس طرح سے ڈاکٹر مقبول نے کہا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین نے تو کافی لوگوں پر جو ہے اپنی ویکسین آزمانا شروع ہی کر دیا ہے, بلکہ ہزاروں لوگ ہیں جن کو انہوں نے ویکسینیٹ کیا ہے, خاص طور پہ جو چینی حکومت کے جو سرکاری ملازمین ہیں, اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک سے باہر بھی لوگوں کو یہ ویکسین لگایا جائے. اس طریقے کار کے بارے میں بتائیے.
جی, یہ ہر ملک کا اپنا ایک وہاں کی جو ایتھیکل پریکٹسز کے جو سٹینڈرڈز ہیں, وہ اس میں کار فرما ہوتے ہیں, ایک بیک دنیا میں نہیں ہے. اگر وہاں کے ملازمین جو ہیں وہ سرکاری ملازمین, ان کو ان کے اوپر کوئی ویکسین استعمال ہو رہی ہے اور عام شہری نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے یا جھجک رہے ہیں, تو اس سے آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں. اس تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی جو جس طرح یا اس کمپنی کی جو ضروریات ہیں یا ان کو جتنے لوگ چاہیے ویکسین ٹیسٹ کرنے کے لیے, اگر وہ پاکستان آ رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے پرکھنا چاہیے, اور لوگوں جو لوگ بھی شامل ہوں اس میں وہ اپنی رضامندی سے, اپنی خوش دلی سے, اپنے طور پہ رضاکارانہ طور پہ ان کو شامل ہونے یا نہ ہونے کا ان کو حق ملنا چاہیے. جو اسٹیٹسٹکس چائنا سے مل رہے ہیں وہ خوشائند نظر آتے ہیں, لیکن جو ٹرانسپیرنسی اس پروسیس کی ہے وہ چائنا میں اور ہے, امریکہ میں اور ویسٹرن یورپ میں اور ہوگی.
جی ڈاکٹر مقبول, آپ بتائیے اب تک جو خبریں آئی ہیں جن کو چین کی طرف سے تیار کردہ ویکسین لگایا گیا ان میں کوئی خراب سائیڈ افیکٹس نہیں ہوئے, اس لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں چین کی طرف سے پہلے آئے گا یا امریکہ یورپ کی طرف سے پہلے آئے گا ویکسین؟
دیکھیں, جیسے کیونکہ اسٹارٹ ہی یہ فرسٹ چائنا سے ہوئی, تو جتنے جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے ویکسین کی ڈیولپمنٹ کے لیے, تو وہ ٹائم چائنا کے پاس زیادہ رہی ہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے اس میں پہل کرے گا, اور ویکسین کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے نا مارکیٹ میں چائنا ہی جو ہے برتری حاصل کرے گی. تو ہماری یہی ہے کوشش کہ اگر ہماری حکومت خود اس پر جو ہے توجہ دے اور دوسرے ممالک کے کولیبریشن کے ساتھ, اسپیشلی میں کہوں گا کہ اگر چائنا کے ساتھ جو ہے نا مخلصانہ طور پر اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ویکسین جو ہے ڈیولپ بھی ہو جائے گی, اور جو عوام ہماری عوام ہے وہ بھی ولنٹیئر جو ہے نا اپنے آپ کو پیش کر سکیں گے, جس سے جو جیسے آپ نے کہا کہ جتنے ویکسین جو ٹرائل دیے گئے ہیں ان کا کوئی ایسا سائڈ افیکٹ یا کوئی پراپر جو ہے نا سائڈ افیکٹ سامنے نہیں آیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سائڈ افیکٹس کچھ امیجیٹ ہوتے ہیں, کچھ جو ہے ڈیلیڈ ہوتے ہیں. تو اس ٹائم کوئی رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل نہیں ہوا جس پہ ہم پراپر کہہ سکیں کہ یہ کمپلیٹلی سیف ہے.
جی ڈاکٹر طاہر, آخر میں یہ بتائیے, کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا کیونکہ کرونا میں مبتلا ہے, تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت کوئی ویکسین دریافت ہونی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا غالباً کیونکہ اس میں کافی پیسہ بھی درکار تھا.
جی جو بھی ویکسین بنے گی وہ کہ یہ منافع کے لیے نہیں ہوگی, اور جو بھی ویکسین بنے گی وہ ساری دنیا کے لیے اویلیبل ہوگی, اور یہ سوچ اسی اس سے ہوگی, اور اس میں جو فنڈنگ ساری دنیا کے لیے ویکسین اس قیمت کے اوپر جو سارے افورڈ کر سکیں, سارے ممالک انکلوڈنگ جو کم انکم والے لوگ ہیں, ممالک ہیں انڈیا پاکستان وغیرہ, اگر وہ بھی افورڈ کر سکیں, ان کی ساری جو فنڈنگ آئے گی وہ ویسٹرن دنیا سے ہی آئے گی, اور امید کرتے ہیں کہ امریکہ, انگلینڈ, جرمنی, ویسٹرن یورپ, اور جو اپنے مائیکروسافٹ کے چیئرمین بل گیٹس, ان کی طرف سے بہت فنڈنگ, اور ایک دفعہ ویکسین آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی دنیا میں عام ہو جائے گی اور سب کو اویلیبل ہوگی. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک ان ویکسین کے بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے, جو اقدامات چاہیے, ان کو سکیل اپ کرنا, ان کو ایک دم سے لاکھوں کروڑوں اور بلینز کی اس میں لے کے جانا, وہ بھی اپنے طور پہ ایک لمیٹنگ فیکٹر ہے.
اور خبریں اب تک تو حوصلہ افزا ہیں کہ ویکسین کے لیے ریکارڈ تیاری ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ہمارے ساتھ تھے شکاگو میں انٹرنل میڈیسن سے وابستہ ڈاکٹر طاہر روہیل, جبکہ پاکستان سے تھے فاطمہ جنا چیسٹ ہاسپٹل سے منسلک ڈاکٹر مقبول بلوچ. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی شو کے ساتھ۔ کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کی وجہ سے اب ہسپتالوں میں دوسری بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نئی دہلی کے بڑے سرکاری ہسپتالوں کو کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ ان ہسپتالوں میں دوسرے مریضوں کو دروازے ہی سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایک ایسے ہی ہسپتال کے بارے میں رتول جوشی کی یہ رپورٹ سنیے۔
دلی کے اس بڑے سرکاری اسپتال کے باہر ڈیرا ڈالے ان مریضوں میں سے کسی کو اپنی بیماری جاننے کے لیے ڈاکٹر سے ملنا ہے، کسی کو اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے اور کسی کو اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال کچھ ممکن نہیں کیونکہ یہ ان پانچ سرکاری اسپتالوں میں سے ایک ہے جو کووڈ 19 اسپتال میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ مریض جن کا علاج پہلے سے یہاں جاری تھا، انہیں دروازے سے ہی لوٹایا جا رہا ہے۔
کوئی بات ہی نہیں کرنا تیار ہے، جدھر بھی جاؤ، جس گیٹ پہ بھی جاؤ نا، اسی گیٹ پہ الٹا سیدھا بولتے ہیں، دھکے دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، اور لیڈیز سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں اور جینٹس سے بھی بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ سب چیز لکھی ہے، پڑھ کے بتا کے جواب تو دے دو کم سے کم۔
کچھ اسپتال کووڈ 19 کے علاوہ دوسرے امراض کے شکار لوگوں سے داخلے سے پہلے کورونا نیگیٹو ہونے کی رپورٹ مانگتے ہیں۔ ٹیسٹ کرا کے رپورٹ ملنے تک وقت لگتا ہے۔ امت لیور پیشنٹ ہیں، صبح سے تین اسپتالوں کے چکر لگا چکے ہیں، انتظار کا ایک ایک پل ان پر بھاری ہے۔
پہلے وہاں دھکے کھا کے آیا ہوں میں، نیچے سے لے کے اوپر تک میرے سے چلا جا نہیں رہا ہے، میرے کو فیٹی لیور بھی ہے، میرے سے بالکل بھی دو تین قدم بھی چلا نہیں جا رہا ہے، اسی لیے میں باہر بیٹھا ہوا تھا۔
صرف مریض ہی نہیں، بہت سے ڈاکٹرز بھی اس صورتحال سے پریشان ہیں۔
کووڈ مینجمنٹ پالیسی جو ہمارے دیش میں بھارت میں چل رہی ہے، اس میں ایڈہاکزم اور امپلسو ڈیسیجن زیادہ ہے، اس سے لانگ ٹرم ہیلتھ امپیکٹ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ جیسے کروڈ ڈیتھ ریٹ اگر دیکھیں تو کینسر کے روگی، ڈائلسس پہ جو مریض تھے، آرگن ٹرانسپلانٹ کے روگی، ایسے روگیوں کی حالت اتی گمبھیر ہوگی اور موتیں ایسے روگیوں کی زیادہ ہو جائے گی بنا علاج کی وجہ سے۔
دلی حکومت نے 30 اپریل کو سبھی پرائیویٹ ہاسپٹلز کو حکم دیا تھا کہ وہ ایسے مریضوں کو بنا دیکھے نہ لوٹائیں جنہیں کریٹیکل کیئر کی ضرورت ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ کا بھی سبھی میڈیکل سروسز جاری رکھنے کا آرڈر تھا۔ 3 مہینے جاری رہنے والے مکمل لاک ڈاؤن کے دوران چھوٹے شہروں اور قصبوں سے سنگین امراض کے ساتھ آنے والے علاج سے محروم رہے، کئی موقعوں پر یہ جان لیوا بھی ثابت ہوا۔
بیوروکریٹک ڈیسیجن ہر سمے لیا گیا، جو ڈاکٹر گراؤنڈ ریئلٹی میڈیکل ایکسپرٹ کی طرح گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا، اور ڈیسیجن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں ان کی بھاگیداری نہ کے برابر ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے مریضوں کی مدد کے لیے طویل مدتی انتظامات بے حد ضروری ہیں، کیونکہ وبا کا خاتمہ ہونے میں ابھی وقت ہے۔ رتول جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ایک رپورٹ کے ساتھ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے غیر ملکی طلباء کو ملک سے واپس بھیجنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ امریکہ میں تعلیمی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ملکی طلباء امریکی معیشت اور امریکی یونیورسٹیوں کی ریسرچ دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا سب والدین کی خواہش ہوتی ہے، اور اسی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اپنے بچوں کو دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ بیٹی اگر نقش منصور کی طرح ذہین اور محنتی ہو تو اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ ڈاکٹر منصور احمد قریشی خود پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب میں اردو کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں۔ ان کی بیٹی نقش منصور کا تعلیمی ریکارڈ ابتدائی سے شاندار رہا ہے، اور میٹیریل سائنس اور پھر انگلش لٹریچر جیسے مضامین میں ڈگریاں لینے کے بعد فل برائٹ اسکالرشپ کا حصول اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت نقش بوئزی آئیڈہو یونیورسٹی سے میٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ایم ایس کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے واٹر پیوریفیکیشن میٹیریلز پر تحقیق کر رہی ہیں۔ امریکہ میں ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی طلبہ مختلف مراحل میں مختلف نو شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اربوں ڈالر فیس کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ دنوں ٹرمپ انتظامیہ نے ایک حکم جاری کیا کہ چونکہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے امریکہ میں یونیورسٹیاں آن کیمپس کی بجائے آن لائن تعلیم دے رہی ہیں، اس لیے ان اداروں کے غیر ملکی طلبہ یا تو اپنا شعبہ بدل لیں یا اپنے ملک واپس چلے جائیں، کیونکہ امریکہ میں رہنے کے لیے ان کا یونیورسٹی کیمپس میں کلاس لینا ضروری ہے۔ اس حکم سے غیر ملکی طلبہ میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر یونیورسٹیوں نے کیمپس کھولنے کے بجائے آن لائن کلاسز جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ نقشے منصور کہتی ہیں اگرچہ ان کی یونیورسٹی مکمل طور پر آن لائن کلاسز نہیں دے رہی تھی، مگر پھر بھی ان کے لیے پریشانی ہو گئی تھی کہ وہ اپارٹمنٹ کی لیز کا کیا کریں گی اور دیگر قانونی معاملات کا کیا ہوگا۔
لیکن اس کے باوجود بھی کافی زیادہ ایک دم سے انسرٹینٹی ہو گئی تھی، کیونکہ اگر مطلب کووڈ 19 کے کیسز دوبارہ بڑھتے ہیں مڈ سیمسٹر اور یونیورسٹی بند کرنی پڑتی ہے تو پھر اس سچویشن میں کیا ہوگا۔ تو ایک بہت انسرٹن سچویشن ہو گئی تھی کہ یہاں جس طرح لیز ہے، اپارٹمنٹ ہے، جو سارے لیگل میٹرز ہیں وہ کس طرح ریپ اپ ہوں گے اتنی جلدی، تو مینٹلی کافی اسٹریننگ تھا وہ۔ میری ڈگری تو مٹیریل سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ہے، اور جو میرا ریسرچ پروجیکٹ ہے وہ اسپیسیفکلی واٹر پیوریفیکیشن مٹیریلز پہ ہے۔
لیکن غیر ملکی طلبہ اس پریشانی میں تنہا نہیں تھے۔ امریکہ کی تقریباً تمام بڑی یونیورسٹیوں نے حکومت کے اس اقدام سے اتفاق نہیں کیا اور اسے عدالت میں چیلنج کر دیا، اور منگل کے روز ٹرمپ انتظامیہ کو اپنا حکم واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب غیر ملکی طلبہ پہلے کی طرح اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن امریکہ میں سپریم کورٹ کے اٹرنی ایٹ لا سلیم رضوی کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اگر یہ فیصلہ سیاسی بنیاد پر کیا ہے تو یہ بدل بھی سکتا ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کی ضرورت نہیں تھی، اس پالیسی کی وجہ سے بہت قیاس پیدا ہوا، انسرٹنٹی پیدا ہوئی، اسٹوڈنٹس کے دلوں میں فیئر پیدا ہوا۔ اور میری اپنی اطلاعات کے مطابق میرے اپنے کچھ کلائنٹس تھے جو جن کی جانب سے متواتر ٹیلی فون کالز آ رہی تھیں، کچھ کالز مجھے اوورسیز سے ان کے پیرنٹس کی آئیں، اور ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ان اسٹوڈنٹس کو واپس بلا لیا جائے، کیا ان کے لیے کوئی سیفٹی کا کنسرن جو ہے وہ زیادہ مشکل تو نہیں ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہو گئے۔
مگر وہ کہتے ہیں کہ فی الحال یہ طلبہ ایک بہت بڑی پریشانی سے نکل آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ میں ان غیر ملکی طلبہ کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔
اتنی بڑی تعداد میں اپروکسیمیٹلی 1.09 million اسٹوڈنٹس ہیں، وہ باہر سے آتے ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ آ کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کلچرلی اویئرنیس ان میں بڑھتی ہے، پولیٹیکل ایشوز وہ یہاں کے دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے کنٹریز میں جس وقت واپس آتے ہیں تو ان کے دل میں ہمیشہ ایک سافٹ کارنر امریکہ لے کے موجود ہوتا ہے۔ تو اگر انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ جو ہے ایک لیڈنگ رول رکھنا چاہتا ہے اپنے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گفٹ ہے ان کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور پھر اپنے بیرون ملک سے آنے کے بعد یہاں پہ ٹریننگ اور ایجوکیشن اور ریسرچ کرنے کے بعد اگر واپس جاتے ہیں تو اپنے کنٹریز میں بھی وہ ایک گڈ ول امبیسڈر کے طور پہ کام کرتے ہیں امریکنز کے لیے۔
یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ ان طلبہ کی امریکی یونیورسٹیوں کے لیے آخر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس بارے میں شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں کہ حکومت کے ان طلبہ پر کلاسوں میں تعلیم حاصل کرنے کی پابندی کے حکم سے امریکہ میں چھوٹی بڑی تقریباً 8,700 یونیورسٹیاں متاثر ہو رہی تھیں۔ یہ طلبہ یونیورسٹیوں کی فیس کی صورت میں اربوں ڈالر ادا کرتے ہیں۔
یہ لوگ جو ٹیوشن پے کرتے ہیں وہ ایک عام امریکن سے تقریباً 3 گنا زیادہ ٹیوشن ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یونیورسٹی کو ایز اے فارن اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑی اچھی ان کو ایک اپنی ارننگ ان کو ملتی ہے، انکم ملتی ہے۔ دوسری ہوتی ہے کہ اب پھر اس میں دو قسم کے اسٹوڈنٹ اس میں آگے جا کے نکلتے ہیں۔ ایک تو وہ کلاس ہوتی ہے جو کہ یہاں پر کچھ عرصہ رہے، پھر انہوں نے 2-3 سال یہاں پہ رہے، انہوں نے جاب کی، انہوں نے سوشل سیکیورٹی پے کی، اور اس کے بعد وہ اپنے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں۔ جب وہ اسٹوڈنٹ واپس جاتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو یو ایس اکانومی کے اوپر یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے بہ نسبت کسی بھی طریقے سے سوچنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی گروتھ اور ان کی ڈیولپمنٹ میں امریکن اکانومی نے ان کے ہائی اسکول کے یا ان کے کالج کے دور کے وہ ایکسپینسز نہیں کیے ہوتے جو کہ کامن آدمی کو ایک فری ہائر ایجوکیشن ملتی ہے، ایک چیز. اور ایک چیز جو کہ اور اس میں اچھی ہوتی ہے کہ بہت سارے فارن اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ریسرچ کرنے کے بعد انڈسٹری کو وہ ایک ایسی چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں یا وہ چیز دے دیتے ہیں جس کا بینیفٹ کے میکرو لیول پہ اوور آل امریکن اکانومی کو اس کا جو ہے وہ بینیفٹ ہوتا ہے.
ڈاکٹر بخاری کہتے ہیں یہ طلبہ اپنے ساتھ اپنا تنوع بھی لے کر آتے ہیں، ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیتیں ان کے تعلیمی اداروں اور ان کی ذاتی اہلیت کی عکاس ہوتی ہیں.
ریسرچ کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ جب ایک فورن اسٹوڈنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا تو وہ اپنے ساتھ جو پرسیپشن یا جو ویلیو یا جو ایکسپیرینسز لاتا ہے وہ بڑا ڈائیورس بیک گراؤنڈ کریٹ کر دیتا ہے، اور اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی جو ریسرچ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے ان کا چونکہ پرسیپشن جو ہے وہ ایک گلوبل پرسیپشن کریٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو این امیرکن اسٹوڈنٹ، کیونکہ اس کے اندر جو ان کی کنٹریبیوشن ہے فارن اسٹوڈنٹس کی وہ اس کا بینیفٹ الٹیمیٹلی یونیورسٹیوں کو بھی ملتا ہے. کیونکہ بہت ساری اس میں ایک اچھی چیز امیرکن اکیڈیمک سسٹم میں یہ بہت اچھی ہے کہ یہاں پہ اکیڈیمیا اور بزنس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے.
سلیم رضوی کہتے ہیں یہ طلبہ خیر سگالی کے وہ سفیر ہیں جو اپنے ملکوں سے اپنی تہذیب اور اپنے ثقافتی رنگ لے کر امریکہ آتے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، ایک ایسٹ ہیں یہ اسٹوڈنٹ، اور اگر وہ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو اس سے اس ملک کی اکانومی کے لیے، اس ملک کے کلچر کے لیے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈائیورسٹی کی ضرورت ہے، اور باہر سے جس وقت لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنے کلچرل رنگ لے کے آتے ہیں اور وہ بڑے خوبصورت رنگ ہے جس سے اس ملک کی ڈائیورسٹی میں اضافہ ہوتا ہے.
ڈاکٹر منصور قریشی کہتے ہیں اگر ان کے اپنے ملک کے نظام تعلیم میں ان کی بیٹی نقش کی صلاحیتوں کو جلا ملتی تو وہ اپنے ہی ملک کو ترجیح دیتے.
لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو اس قسم کے بچے پڑھ کے باہر سے آتے ہیں ان کے لیے یہاں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. یہاں ایک پولیٹکس ہے یونیورسٹی کالجز کے اندر، اور جو ریسرچ اورینٹیڈ ہیں لوگ ان کے لیے کوئی مواقع ہی نہیں ہے چلنے کے لیے. تو مجھے نظر نہیں آتا کوئی ایسی صورتحال، ٹو بی ویری فرینک اور ٹو بی ویری آنسٹ، کہ ہمارے ہاں ایسے بچوں کے لیے کوئی اپرچونٹی بنتی ہو.
چنانچہ وہ نہیں جانتے کہ ان کی بیٹی اتنی اعلیٰ تحقیق کے بعد ڈاکٹریٹ کی اس ڈگری سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچا پائے گی یا نہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اور اب پاکستان کے شمالی علاقوں میں برفانی تودوں کے ٹوٹنے کے بارے میں نفیسہ حود بھائی کی یہ.
اس وقت پاکستان میں بارشوں کا موسم شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی شمالی پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے پھٹنے کی وجہ سے مقامی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. پچھلے چند روز میں چترال کی گولانی وادی میں پانی کے ریلوں نے بجلی فراہم کرنے والا اسٹیشن، رستوں، پلوں اور زراعت کو تباہ کر دیا. اطلاعات کے مطابق میٹ آفس اور مقامی انتظامیہ کی تنبیہ کی وجہ سے لوگ چوکس تھے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس موضوع پر سنیے میٹ آفس کے ڈائریکٹر جنرل محمد ریاض اور ہنزا سے ماحولیات کے ماہر اظہار ہنزائی کو، جو بین الاقوامی اداروں کے لیے مشاورت بھی کرتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل میٹ آفس کا کہنا تھا،
جیسے آپ نے بتا بھی دیا ہے اور جیسے اس میں زیادہ خاص کر جو لوکل ایریاز ہیں وہاں پہ ڈیمیجز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ایریا ایسا ہے کہ یہاں پہ ہر سال گولان ویلی کا جو ایک گلیشیئر ہے اس میں ہر سال تقریباً کچھ نہ کچھ یہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ اس سے پہلے کچھ ہفتے پہلے میڈ ڈپارٹمنٹ، جو ہمارا پشاور سینٹر ہے، اس نے وارننگ بھی دیا ہوا تھا، اور اس وقت تو خیر یہ زیادہ نہیں بنا، لیکن یہ کہ کل بارش ہوئی ہے، پرسوں جو بارشیں ہوئی ہے وہ اس سائٹ پہ، تو اس نے اس کو ٹریگر کر دیا ہے اور لاسٹ ہوا ہے.
یہ بتائیے، یہ جو ارلی وارننگ سسٹم کا جو ذکر آ رہا ہے میڈیا میں، یہ کون سا سسٹم ہے جس نے لوگوں کو پہلے سے متنبہ کر لیا اور وہ اس عذاب سے بچ گئے؟
اس میں بالکل, چونکہ اس سے کچھ سالوں پہلے اگر آپ دیکھا جائے تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, اور مختلف ایریا میں اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے تھے لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا اور پبلک اویئرنیس بھی نہیں ہوتی تھی, سوائے وہاں پہ جو چند کمیونٹی جو لوکل تھے ان کو پتہ ہوتا تھا, لیکن وہ بھی وہ مطلب واش آؤٹ ہو جاتے اور بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے تھے. 7-8 سال سے جب مڈ ڈپارٹمنٹ کی ارلی وارننگ سسٹم اور انہی اس ایریاز کی مانیٹرنگ وہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر دوسرے کہ پبلک اور اویئرنیس بھی کریٹ ہو رہی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف اور بھی آرگنائزیشنز ہیں جو پبلک اویئرنیس پروگرامز کرتے رہتے ہیں اور اس سے کمیونٹی اویئرنیس ہو جاتی ہیں اور یہ کافی ہیلپ فل اس میں ہو جاتی ہیں. اور
اس وقت ہم اظہار ہنزائی کی طرف آتے ہیں, یہ گلگت چترال سے تعلق رکھتے ہیں. اور اظہار ہنزائی آپ بتائیے, اب جب کہ میٹ آفس نے ایک وارننگ دی ہے کہ اس ہفتے زیادہ بارش بھی آ سکتی ہے, تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں اور کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟
میرے اطلاعات کے مطابق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی وہاں پولیس کو بھی بھیجا اور لوگوں کو پہلے سے بتایا, کمیونٹیز کو بتایا, میٹ آفس نے الرٹ کیا, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ اور کمیونٹی لیول پہ ایک کمپریہنسو سوچ رکھنی چاہیے, کیونکہ جو پہاڑی علاقے ہیں اور جس طرح یہ ایک دم سے جو ہے نا ہیٹ ویوز آتے ہیں اور گلوف ایک ایشو ہے, اور دوسرا جو انٹینس سنو میلٹ ہے اس سے بھی فلیش فلڈس آتے ہیں, اور انفراسٹرکچر ہمارا جس طرح ڈیزائن ہوتا ہے وہ ان فلڈس کے لیے کارآمد نہیں ہے. میں چترال 20-30 سال سے جاتا رہتا ہوں, اس علاقے کا بندہ ہوں, تو میرا دل بہت خراب ہوا جب میں نے دیکھا کہ اتنے خوبصورت جو گاؤں ہے نا وہ اتنے اجڑ گئے ہیں, اتنا فلڈ آیا ہوا ہے اور جو سارا آبادی ہے وہ کاٹ کے جو ہے نا وہ دریا لے کے گئی ہے, انفراسٹرکچر جو ہے نا بہت مشکل ہے, تو بہت سے ایشوز ہیں.
اظہار ہنزائی آپ بتائیے کہ جو آئس موڈ ہے وہ اس وقت تیاری کر رہا ہے کہ کوئی جو باقاعدہ ارلی وارننگ سسٹمز ہیں وہ نافذ کیے جائیں تاکہ لوگ ہوشیار ہو سکیں, ابھی تک یہ سسٹم کیوں نہیں لگا؟
اس ریموٹ جو ہے وہ ایک 6 ملکوں کا ایک ادارہ ہے اور وہ ماؤنٹین ایشوز پہ فوکسڈ ہے, یہ ایک بہت زبردست ادارہ ہے تو نیپال میں بیسڈ, لیکن یہ جو ہے نا اب یہ 6-7 جو ممالک ہیں جس میں نیپال ہے, بھوٹان ہے, پاکستان ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, ہمیں جو ہے وہ اپنے یہ نالج جو ہے وہ اس کو ہمیں انٹیگریٹ کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں شیئر کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اس وقت چائنا جو ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہے, اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, سیٹلائٹ انفارمیشن بھی ہے, اور اسی طرح ہر ملک کے ان 6 ممالک کے جو پہاڑی جو ایشوز ہیں, جو ماؤنٹین ایریاز کے ایشوز ہیں وہ سملر ہیں, تو جتنی بھی ہماری دوسری جو پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس ہیں جو بھی ہیں ابھی انڈیا اور چائنا جو ہے نا بارڈر ڈسپیوٹ سے فلاں بستان ہے, لیکن یہ وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جہاں تک جو پبلک کا انٹرسٹ کا کام ہے یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں, ان کا مینڈیٹ یہی ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کا ایک مجموعی حل نکالا جائے اور وہ انفارمیشن اور نالج شیئر کیا جائے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں کہ وہ اس کو سپیڈ اپ کریں, اس طرح کی جو نالج ہے, اس طرح کی جو ٹیکنالوجیز ہیں, اس طرح کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمیں جلدی جلدی اڈاپٹ کرنا چاہیے, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے.
ریاض صاحب, آپ بہتر طور پہ بتا سکیں گے کہ یہ جو اس وقت ارلی وارننگ سسٹمز ہیں غالباً کہا جا رہا تھا کہ سپٹمبر تک یہ نافذ ہو جائیں گے, اس میں کیا پیش رفت ہوگی؟
جی بالکل, اس میں پہلا ایک پروجیکٹ ہوا تھا جس کے اندر جی بی میں اور کچھ چترال میں کچھ سسٹم تو انسٹال تھے اور ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور ایک اور پروجیکٹ ہے جو گلاف کا 2, ابھی جو ایک جوائنٹ وینچر ہے ان کے کے پی گورنمنٹ کے اور ساتھ جی بی گورنمنٹ ہے, اور इसके अलावा मेट डिपार्टमेंट भी उनका एक पार्ट है और जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है वो इसको हेड कर रही है, लीड कर रही है। तो उसमें मुख्तलिफ और जो यूएनडीपी है वो भी इसके अंदर मतलब वो काम कर रही है, तो मुख्तलिफ स्टेप्स पे उनके काम सर्वे वगैरह मेरे ख्याल में इस तरह वो चल रही है और अभी मेरे ख्याल में कोई टीम विजिट्स कर चुके हैं और आगे भी मतलब काम उसके ऊपर चल रही है। लेकिन चूंकि ये बड़ा वास्ट किस्म का एक एरिया है और थोड़ा सा टाइम लगेगा,
क्योंकि आप लोगों के मेट ऑफिस ने पेशन गोई की है कि बारिशें तेज होंगी। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम के आने से कबल जो लोग आपको रेडियो पे सुन सकते हैं उनको आप क्या कहेंगे कि उन्हें क्या एहतियात करना चाहिए?
जी बिल्कुल, वो खासकर ये जो इलाके हैं जैसे चतराल है, हमारा सवात है, चतराल है, जीबी के एरियाज है, कश्मीर है, ये बिल्कुल एक जैसे अजहर साहब ने बता दी एक मल्टीपल हैजर्ड एरियाज है, यहाँ पे डिफरेंट फ्लैश फ्लडिंग की बहुत ज्यादा। अब ये जो दो तीन महीने हैं ये बिल्कुल इसमें प्रोबेबिलिटी जो बहुत ज्यादा है फ्लैश फ्लडिंग की, फिर साथ इसमें स्लाइडिंग की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इस तरह ग्लॉब्स की भी चांसेस है। फिर इसके अलावा जब फ्लैश फ्लडिंग होगी तो उसमें जो खासकर लोकल नालाज है उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाते हैं और फ्लोज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से वहाँ पे जो लोकल एरियाज है या जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी हद तक डैमेज हो जाती हैं। तो जुलाई अगस्त और मिड सितंबर ये ऐसे इसमें हमारे पब्लिक को और खासकर जो कम्युनिटी है जो वहाँ पे रहती हैं नालों के ऊपर रह रही हैं या उनकी बिल्कुल रिवर के नज़दीक रिवर बेड में या रिवर के नज़दीक बिल्कुल वो रह रहे हैं, तो उनके लिए यही एडवाइस है कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी एजेंसी की तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाती है रेन की, वेदर सिस्टम की या कोई इस तरह ग्लॉफ की, तो उसको बिल्कुल अपना पहले ही से एक माइंडसेट बनना चाहिए कि कहाँ पे उसने जाना है, किधर उसने अपना सेफ्टी करवानी है और मूव करना है। और बिल्कुल एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो हर हमारे कम्युनिटी को चाहिए कि वो बना दे कि यार मैंने कितने टाइम में यहाँ से एक्शन लेना है।
इस मोड़ पे हम आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं, मेट ऑफिस के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद रियाज और माहौलियात के माहिर इजहार हुनज़ई, बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर facebook.com/urdubioa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urdubioa पर हमें फॉलो कीजिए।
आप किसी रेस्टोरेंट में दाखिल हों और ऑर्डर लेने, खाना तैयार करने और पैसे लेने का काम इंसानों की बजाय रोबोट्स करते दिखाई दें तो कैसा लगेगा? मुमकिन है कि कोरोना वायरस बुरहान की वजह से ये तस्वीर हकीकत बन जाए, क्योंकि रोबोट्स महफूज अंदाज से रेस्टोरेंट्स का कारोबार जारी रखने का मौसर जरिया साबित हो सकते हैं। तफसीलात फायजा बुखारी से सुनिए इस रिपोर्ट में।
कैलिफोर्निया का एक जदीद खुदकार ढाबा या छोटा रेस्टोरेंट है। यहाँ डस्क स्क्रीन पर आप अपना ऑर्डर दर्ज करें तो काउंटर के आगे और पीछे मुतायन रोबोट्स आपका हुक्म बजा लाने के लिए मुतहरिक हो जाते हैं। विपिन जैन इस कारोबार के मालिक हैं।
ब्लेंडेड इंसानी अमल दखल के बगैर मुकम्मल तौर पर खुदकार रोबोटिक निजाम है जो आपकी पसंद के मुताबिक फलों से ताज़ा, सेहत बख्श और खुश जायका मशरूबात बनाता है।
यहाँ इंसानों का अमल दखल सिर्फ इन मशीनों में फल और दीगर अज्जा डालने तक महदूद है जो मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रोबोट्स के तैयार करदा जूसेस के जायके की बात की जाए तो वो किसी तौर भी इंसानी काबिशों से कम नहीं।
ये वाहिद तरीका है जो इंसानी मेल जोल की जरूरत से बिल्कुल पाक और महफूज है। खुदा न खास्ता अगली बार कोरोना जैसा कोई बहरान हुआ तो आप कारोबार और खाने पीने की सहूलत शट डाउन किए बगैर जारी रख सकते हैं।
इनसे मिलिए, फ्लिपी नामी इस रोबोट को दुनिया के पहले किचन मददगार होने का एजाज हासिल है जो वक्त के साथ नई महारतें सीखने की सलाहियत भी रखता है। कैलिफोर्निया ही के एक रेस्टोरेंट में फ्लिपी आपके लिए बर्गर्स बनाने में मसरूफ है, साथ में फ्रेंच फ्राइज पसंद करें तो वो भी हाजिर हैं।
कोरोना वबा की वजह से इस टेक्नोलॉजी की इस्तेदाद और डिमांड में बहुत इजाफा हुआ है। रोबोट्स खाना पकाने के माहौल को महफूज बनाते हैं, ये काम की रफ्तार जारी रखते हैं, खास तौर पर कम स्टाफ होने की सूरत में।
गो के कोरोना शटडाउन के दौरान खाना पीना ऑर्डर करने के खुदकार अंदाज में इजाफा हुआ है। कुछ अफराद समझते हैं कि ये तब्दीली महज आरजी है और रेस्टोरेंट्स के कारोबार में रोबोट्स कभी इंसानों की जगह नहीं ले सकते।
I'm still skeptical that they'll be very successful.
مجھے یقین نہیں کہ یہ بہت کامیاب ہوں گے. شاید صرف کرونا بحران کے دوران ہوں, لیکن پھر جتنی تیزی سے یہ آئے اتنی تیزی سے چلے بھی جائیں گے. جب کھانا پکانے اور اسے پیش کرنے کو مشینی عمل بنا دیا جائے تو ہم کھانا کھلانے اور کھانے کے انسانی تجربے کو کھو دیتے ہیں.
آپ اپنی زندگی میں روبوٹس کی دخل اندازی پسند کریں یا نہ کریں, لیکن کرونا بحران نے ان کی افادیت اور اہمیت بڑھا دی ہے. اس وبا کے خاتمے کے بعد نیا نارمل کیسا ہوگا, اور کیا اس نئے نارمل میں روبوٹس ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ ہوں گے, ابھی کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر